بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ہاں جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد دورہ تفسیر اور قرآن کریم کی تفسیر کی مجلس ہوتی ہے. آپ حضرات میں جن کے پاس بھی قدر فرصت ہو وہ تشریف رکھیں, انشاءاللہ تعالی فائدہ زیادہ ہوگا. الحمدللہ رب العالمین وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. میرے نہایت ہی محترم بزرگوں اور بھائیوں, اس سے قبل سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہ نقطہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے دنیا میں زندگی اور وقت گزارنے کا جو سلیقہ, جو آداب, جو طریقہ بیان فرمایا ہے اسے ہم دین اسلام کہتے ہیں. اور دین اسلام میں پھر سب سے بڑا درجہ وہ ایمان کا ہے اور اس کے بعد اعمال کا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, جو ایمان رکھتے ہوں غیب پر اور وہ قائم کرتے ہوں نماز کو. سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان افراد کا ذکر فرمایا تھا جن پہ اللہ کی نعمتیں ہوئی ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں جس پر ہوئی ہیں قرآن نے وہ خود بیان فرمایا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اطاعت کرتا ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی, فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے نعمت فرمائی ہے. علماء کرام اس طرح کی تفسیر کو تفسیر الآیت بالآیا کہتے ہیں, یعنی ایک ایسی آیت جس کی دوسری آیت تفسیر کر رہی ہو. من النبیین والصدیقین, کہ اللہ کے برگزیدہ افراد, ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران, ہم جیسے آپ جیسے انسانوں میں اللہ تبارک و تعالی بعض کو منتخب فرما دیتے ہیں نبوت اور رسالت کے لیے. اس کے بیان کے بعد دو طبقات کا ذکر تفصیل سے ہوا تھا. ایک تو جو کفار ہیں اور دوسرے منافقین ہیں. اور سورہ بقرہ کی ابتداء میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی علامات دوبارہ بیان فرمائی ہیں کہ وہ مقیمین ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں. انجام بیان فرمایا, أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ, یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہوئی رہنمائی پر قائم ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہ سب کے سب فلاح یافتہ ہیں, نجات یافتہ ہیں. اس کے بعد والے رکوع میں سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع, وَمِنَ النَّاس, لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں. اور اس سے پہلے فرمایا ان الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. دو طبقے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا. ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کا کفر, جن کا انکار وہ بالکل واضح اور ظاہر تھا. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں الیاذ باللہ. اور ایک طبقہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, مسلمانوں سے جب ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جب وہ چل پڑتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ. انما نحن مستهزئون, اور ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ہم لوگ ان کے ساتھ تفریح کر رہے ہیں, ان کو تنگ کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم, دنیا میں جو ان کو یہ توفیق دی گئی کہ یہ چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں بولتے ہیں سازشیں کرتے ہیں خدا کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں, یہ ساری توفیق کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے. جو بندہ روئے زمین پہ نعرے لگاتا ہو غیر اللہ کے, جو بندہ روئے زمین پہ اللہ کے سوا کسی اور کو مدد اور طلب کے لیے پکارتا ہو, اس کی جو وہ نکلنے والی آواز ہے وہ بھی اللہ کی آتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آسمان سے ان پہ عذاب نازل نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ جہاں موجود ہیں وہیں پہ پتھر نہیں بن جاتے؟ کیا وجہ ہے کہ وہیں پہ وہ ہلاک کیوں نہیں ہو جاتے؟ قرآن جواب دے رہا ہے, اللہ یستہزئ بہم, اللہ تعالی کی طرف سے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جا رہا ہے جو یہ دین کے ساتھ کرتے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ڈیل عطا فرما دی ہے, اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے ایک آدمی دین سے دور, خدا کا منکر, رسالت کا منکر, لیکن اس کے باوجود مال بہت ہوتا ہے, اولاد ہوتی ہے, کاروبار ہوتے ہیں, بڑے بڑے سلسلے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پہ اولاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عموماً پوری امت کو اس بارے میں تعلیم دی ہے. فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم, اے ہمارے محبوب پیغمبر, آپ ہرگز حیرت میں نہ پڑیے ان کے اموال اور ان کے اولاد دیکھ کے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, اللہ تبارک و تعالی اسی دنیاوی زندگی میں ان کے لیے عذاب کو یقینی بنانا چاہتے ہیں. آج آپ کے سامنے نقشہ موجود ہے کہ ایسے افراد, ایسے لوگ, ایسے سیٹھ کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جائیداد میں گھنٹوں ریل گاڑی چلتی ہے اور کئی کئی دن چاہیے اس کو مکمل طور پہ دیکھنے کے لیے, لیکن وہ اپنے ملک میں قدم نہیں رکھ سکتے. ان کی گھر کی خواتین وہ محفوظ نہیں ہے, اور ان کے اوپر ایک غیر معمولی قسم کا عام آدمی آ جاتا ہے اور حکومت کا قانون سنا کے ان کی ذلت اور ان کی رسوائی کے اسباب بناتا ہے. تو مسلمان کو سب سے پہلے یہ فلسفہ سمجھ لینا ہوگا کہ ہم جس راستے پہ چل پڑے ہیں مال اور دولت کے حصول کے لیے, اور مال ہی کو منتہا بنا لیا گیا, مال ہی کو اپنا آخری گول اور مشن بنا لیا گیا ہے, مسلمان کی تعلیم اور مسلمان کے اخلاق وہ اس چیز کا تقاضا نہیں کرتے. بلکہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو دنیا کے مول لیا ہے, جنہوں نے دین میں کاروبار کرنے کی کوشش کی ہے, اور جنہوں نے دین میں سودا بازی کرنے کی کوشش کی ہے, اللہ تبارک و تعالی اگلی آیات سے ان لوگوں کی مذمت فرما رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى, یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے سودا کر لیا ہے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کا. فما ربحت تجارتهم, کوئی فائدہ نہیں دیا ان کے سودے نے. وما کانوا مهتدین, اور نہیں ہے یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے. اللہ تبارک و تعالی منافقین کے عمل کو سودا بازی بیان فرما رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جب قرآن کا نزول ہوا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام اور دعوت حق, دعوت عام فرمائی, مکہ اور مدینہ والے اور آس پاس کے پورے عالم کے انسانوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق اور میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں. تو یہ منافقین اور یہ دوغلے دو چہرے والے اس سے قبل یہ دنیا کے دوسرے ادیان بھی دیکھ چکے تھے. یہود کو یہ قریب سے جانتے تھے, مسیحیوں عیسائیوں کو یہ قریب سے جانتے تھے, مجوسی اور اس کے علاوہ مشرکین ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. اور اس کے بعد ایک انقلابی سوچ اور ایک عظیم دین ان کے سامنے پیش کیا گیا جسے دین اسلام کہا گیا. اور گویا کہ ایک خریدار جیسے بازار میں جاتا ہے, کوشش کی یہ ہوتی ہے کہ سب سے اچھی چیز, سب سے مناسب چیز اور سب سے زیادہ فائدہ مند چیز حاصل کی جائے. انہوں نے اسلام کو بھی دیکھا, انہوں نے یہودیت کو بھی دیکھا, انہوں نے عیسائیت کو بھی دیکھا, مشرکین مکہ کو بھی دیکھا, اس کے باوجود اسلام کو اپنانے میں ناکام رہے. قرآن نے کہا ان کی یہ تجارت بالکل بیکار تجارت ہے. یہ ہے پہلا نقطہ. اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ دین میں دنیا کی تمام مقاصد کو پس پشت ڈالنا پڑتا ہے, اور دین میں سب سے پہلی ترجیح وہ مومن کے ایمان اور اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ احکام کی ہوتی ہے. یہی پہ مسلمان کے ایمان کا امتحان بھی ہے, آزمائش بھی ہے. اللہ تعالی محفوظ فرمائے خصوصاً فتنوں سے, کہ ایک طرف مثلاً 10 کروڑ روپے ہیں اور ایک طرف صرف اور صرف جھوٹ بولنا ہے, تو یہاں مسلمان دنیا کی 10 کروڑ کیا 10 ارب روپے کو ٹھکرا دے لیکن اپنے ایمان پر سودا بازی نہ کرے. یہ ہے اسلام کی تعلیم. اکبر الہ‌آبادی نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں کھیلو, جائز ہے غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن بندہ عاجز کر رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تو ہماری دین میں دنیا کے صنعت و حرفت, دنیا کے تمام فنون اور علوم کے حصول کی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت سے قبل, نزول قرآن سے قبل, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سفر فرمایا ہے تجارت کا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت کہ مسلمانوں کو یہ بتانا کہ یہ بھی انبیاء کا شعبہ ہے. التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین, وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو آخرت میں وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. صحیح حدیث ہے یہ. کیا وجہ ہے کہ تاجر کو انبیاء اور صدیقین کا مقام دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے تجارت کی لیکن دین پر کوئی سودا بازی اس نے نہیں کی. لہذا میرے محترم بھائیوں, جتنے بھی ہمارے اسلاف اور ہمارے ائمہ, ہمارے بزرگ, یہاں تک کہ صحابہ کرام ہیں, وہ سب کے سب دنیا میں اپنے اپنے پیشے اور شعبے میں کہیں نہ کہیں مصروف عمل رہتے تھے. ہاں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کسی تجارت کی غرض سے کہیں پہ بھی آخری عمر تک تشریف نہیں لے گئے. اس میں بھی اشارہ ہے کہ مسلمان کو بتایا جائے کہ دنیا میں وقت گزارنا ہے اور دنیا کی ضروریات کا حصول مسلمانوں کے لیے جائز ہے لیکن وہ مقاصد میں سے نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, خلیفہ اول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور صحابہ کرام کے امیر, جب ان کو خلیفہ بنایا گیا, مورخین فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے مجھے اتنا وقت مل جاتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے نان نفقے کا انتظام کر سکوں, لیکن اب میرے کندھوں پہ جو ذمہ داری آئی ہے مسلمان امت کی قیادت کی, اب مجھے ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ ہے امارت کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے دیگر صحابہ کرام کے اتفاق سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشاہرہ اور ان کی سیلری وہ بیت المال سے جاری کی جائے، روزانہ کا ایک درہم، ایک مہینے کی 30 درہم تنخواہ بن گئی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کو، حضرت ابوبکر کو ایک وقت خواہش پیدا ہوئی کچھ حلوہ بنانے کی، گھر پہ پوچھا کہ انتظامات ہیں، کہا گیا، جواب دیا گیا کہ جی بالکل، ہمارا جو مہینے کا خرچہ ہے وہ 28 درہم میں مکمل ہو جاتا ہے، 2 درہم رہ جاتے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان 2 درہموں سے حلوہ کا انتظام کیا جائے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کے محافظ کو طلب فرمایا اور اس کو یہ حکم دیا کہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ میری جو مشاہرہ ہے وہ 28 درہم میں کام ہو جاتا ہے، لہذا آپ میری تنخواہ کو 28 کر دیجئے، یہ 2 اضافی ہیں اس کو کاٹ دیجئے۔ یہ ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، اپنے دین اور اپنے اعمال، اپنا اعتقاد، اپنا ایمان، دنیا کی تمام چیزیں اگر مل جائیں تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ کہاں سے یہ ثابت؟ قرآن کریم میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ کفار اور مشرکین جب آخرت میں دھر لیے جائیں گے اور ان سے محاسبہ ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم خدا کے سوا کسی اور کو کیوں عبادت کرتے تھے، اور پتہ چل جائے گا کہ اب کسی قسم کی مکاری، عیاری اور جھوٹ پکڑا جائے گا، وہاں پہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیشکش کریں گے کہ ہم یہ پوری روئے زمین سونے سے بھر کے فدیے میں دینا چاہتے ہیں، فما تقبل منہم، ان سے وہ فدیہ بالکل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اس سلسلے میں کچھ مسائل ہیں، وہ بھی سنتے چلے ساتھ۔ ہماری دین کے 4 بڑے آئمہ جن کی فقہ میں پورے عالم میں مسلمان عمل کرتے ہیں، ان میں سے 2 بڑے آئمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام دار الحجرہ مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں آئمہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے تجارت یہ سب سے افضل عمل ہے، اور اس کی وجہ کہ انبیاء کرام نے بھی تجارت فرمائی ہے، اور حدیث میں آتا ہے من اراد الدنیا فلیتجر، جسے دنیا کی طلب ہو وہ تجارت کرے، ومن اراد الاخرہ فلیتزہد، اور جو آخرت کی طلب رکھتا ہو تو وہ دنیا سے دور رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام سے احوال لیے ہیں، ایک موقع پہ آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو صدقے اور قربانی کے جانور کے لیے بھیجا، 1 درہم حضرت کو دیا اور فرمایا کہ بکرا لے آئیے، مینڈا لے آئیے۔ حضرت علی تشریف لے گئے، مینڈا خریدا 1 درہم کا، پھر وہ 2 درہم کا بیچا، اور واپسی میں 1 مینڈا اور 1 درہم لے کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا کہ بڑے بہترین تجارت کی تمہارے اندر صلاحیت موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس طرح امام تھے، اسی طرح بغداد کے عظیم تاجر بھی تھے۔ حضرت کے معمولات میں لکھا ہے کہ صبح فجر کے بعد سے درس شروع فرماتے تھے، ظہر تک درس ہوتا تھا، اور ظہر سے عصر تک کا وقت یہ آرام کا یا تجارتی معاملات کے حل کرنے کا، اور اس کے بعد پھر رات سے عبادت شروع ہو جاتی تھی۔ تو ہمارے یہاں یہ تصور کہ اگر دنیا کو پانا ہے تو دنیاوی جیسا ہی بننا ہے، اور اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو دنیاوی بابو اور انکل سیم کی طرح شکل بنانی ہے تب بھی آگے بڑھیں گے، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بے شمار مسلمان ہمارے لیے نمونہ اور مثال کے طور پہ بھیجے کہ وہ دنیا کے لحاظ سے بھی بہت ہی زیادہ مقامات والے تھے، اموال والے تھے، اور آخرت کے لحاظ سے اللہ تعالی نے ان کو دین کی اوپر عمل اور سمجھ بہت بڑی عطا فرمائی تھی۔ تو بہرحال منافقین کی مذمت کہ یہ لوگ جیسے آج کل آپ کو بہت سارے افراد نظر آتے ہوں گے، نہ خدائی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، آج کل ہر کسی کی یہ پالیسی ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ ٹھیک ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا یہ تو اسلام کے اول مقاصد میں سے ہے۔ اسلام میں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ صفوف کی شکل، ایک ساتھ رکوع، ایک ساتھ سجدہ، ایک ساتھ سلام، یہ سب کیا ہے؟ یہ اتحاد امت کا پہلا سٹیپ اور تلقین ہے۔ لیکن سب کو ساتھ لینے کے ساتھ ساتھ اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو گندا ہو اس کو بھی ساتھ کر لو اور جو اچھا ہو اس کو بھی ساتھ کر لو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، لیکن جب موقع آیا بدر پہ تو آپ نے بے سر و سامانی کے عالم میں بھی سمجھوتا نہیں فرمایا بلکہ جنگ فرمائی ہے۔ جب احد کے موقع پہ مسلمانوں کو بغیر کسی وجہ کے ان کے شہر میں آ کے حملہ کیا گیا تو وہاں آپ سے بڑا رحم کرنے والا اور آپ سے بڑا امت کے لیے متفکر کائنات میں کوئی نہیں ہے، لیکن آپ بحیثیت ایک عظیم جرنیل کے آگے بڑھے اور اپنے دین کا دفاع، آج تک وہ دفاع محفوظ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہر مسلمان کو کسی بھی پیمانے سے ہٹ کر دین کے پیمانے کو اپنانا ہوگا۔ بے شمار مسائل آتے ہیں، ظاہر بات ہے الحمدللہ ایک عظیم دینی درسگاہ میں ہم موجود ہیں، تو مسئلے آتے ہیں، جی فلاں شخص نے یہ کر دیا، طلاق دے دی، بات نہیں مانی، شرارت کر رہا ہے۔ میں پہلا سوال ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے جب ان سے یہ رشتہ کیا، تعلق قائم کیا، تو اس کا معیار کیا تھا؟ اگر دنیاوی مال اور دولت دیکھ کے رشتہ کیا گیا تو اس کا انجام تو یہی ہے، آج ہے اور کل نہیں ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں کھیل کود ہے، کھیل کود میں یہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو تلقین فرمائی، تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، خاتون سے نکاح کیا جائے چار مواقع پہ، لِمَا لِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا، دین کے لیے جو کیا جائے گا، فَظْفَرْ بِذَاتِ الدین، وہ کامیاب ہوگا۔ جو مسلمان اللہ کا خوف رکھتا ہو، جس مسلمان کو حشر میں اپنے اعمال نامے کی فکر ہو، جس مسلمان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی طلب ہو، جس مسلمان کو اللہ کے خوف سے دل کانپ جاتا ہو، وہ ایک دوسری مسلمہ اپنی منکوہ پر کیوں کر ظلم اور ستم کرے گا؟ کیوں کر وہ اپنی آخرت تباہ و برباد کرے گا؟ لہذا میرے محترم بھائیوں، یہ ایک عظیم مسئلہ ہے کہ جب ہم آج مسلمان معاشرے میں کوئی معاملہ کریں، کوئی رشتہ کریں، کوئی تعلق قائم کریں، تو اس کو لین دین اور کاروبار کی نظر سے ہرگز نہ دیکھیے، بلکہ ایک مسلمان امت کی ترقی کی نظر سے دیکھیے، تو انشاءاللہ تعالی یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ سارے کے سارے منافقین، انہوں نے سودا کر لیا ہے، ہدایت بیچ کر گمراہی لے لی ہے۔ پیغام پڑھے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، مدینہ میں پیغمبر موجود ہیں، وقتاً فوقتاً ان کو تنبیہ ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فما ربحت تجارتہم، ان کا یہ سودا بہت ہی گھاٹے کا، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہیں یہ لوگ ہدایت یافتاؤں میں سے۔ کیسے کر ہدایت یافتہ میں سے ہو سکتے ہیں کہ جن کی تجارت اور دنیا کے مول پہ جنہوں نے دین کی لین دین کی اور وہ بھی الٹی کر دی، وہ بالکل بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلانا چاہی۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے، خصوصاً ہمارے علماء طلباء، کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، دو مثالیں یہاں پہ دی گئی ہیں۔ پہلی مثال ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور دوسری مثال ہے او کصیب من السماء۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے دو طبقات کا ذکر ہوا ہے، پہلا ہے کفار کا، پہلی مثال ان کی، دوسرا ہے منافقین کا، دوسری مثال ان کی ہے۔ جمہور محدثین اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مثالیں دونوں منافقین کے متعلق ہیں یا دونوں مشرکین کے متعلق ہیں یا ہر دونوں میں دونوں کا ذکر ہے. اب جب یہ مقدمہ بیان ہو جائے تو اب آیت کو دیکھیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال مثال اس شخص کی طرح ہے. استوقد یستوقد عربی میں کہتے ہیں آگ طلب کرنے کو. فلما اضاءت ما حوله, جب آگ جل گئی اور اس کے آس پاس کو روشن کر دیا. ذهب الله بنورهم, اللہ تعالی نے ختم کر دیا اس روشنی کو. وترکهم, اور چھوڑ دیا ان کو. فی ظلمات لا يبصرون, ایسے اندھیروں میں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. میرے محترم بھائیوں, آج ہم اپنی زندگی میں جب موجود ہوں اور رات کے وقت اچانک بجلی چلی جائے تو کیسا اندھیرا ہو جاتا ہے, اور کیسے انتظام متاثر ہوتا ہے, کیسے ہماری آنکھیں کام چھوڑ دیتی ہیں, اور کیسے ہم اپنی جگہ سے نقل اور حرکت کرنے کی بھی قابل نہیں رہتے. بالکل ہو بہو یہی مثال قرآن دے رہا ہے کہ دین اسلام ان کے گھر پہ آیا ہے, اور دین اسلام کی ہدایت اور روشنی وہ اتنی اعلیٰ اور بہترین تھی کہ ان کے آس پاس کا سب کچھ روشن ہو گیا. لیکن جب دنوں نے دین اسلام کو ٹھکرایا اور اسلام سے دوری اختیار کی تو وہ روشنی ساری کی ساری ختم ہو گئی. اور اب کے جو روشنی ختم ہوئی ہے تو یہ کیا بن گئے, بالکل اندھوں کی طرح اپنی جگہ پہ پھنس گئے. اب ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہماری زندگی کے مقاصد کیا ہیں, کیسے آگے بڑھنا ہے. سمن, یہ لوگ بہرے ہیں. اسم عربی میں بہرے کو کہتے ہیں. بکمن, یہ لوگ اندھے ہیں. اب کم عربی میں اندھے کو کہتے ہیں. عمیون, یہ لوگ اب کم گونگے کو کہتے ہیں. عمیون, یہ لوگ اندھے ہیں. آما, اندھے کو کہتے ہیں. فہم لا یرجعون, یہ لوگ لوٹیں گے نہیں. قرآن کریم نے اطلاع بھی دے دی اور مسلمانوں کے لیے تسلی بھی دے دی, اور یہاں پہ وہی قاعدہ بروئے کار لایا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کو خود بہرے گونگے اور اندھے فرما رہے ہیں, حالانکہ اللہ کی طرف سے تو ہدایت کا نزول ہوتا ہے. یہ تمام وعیدات پہلے سے نہیں ہیں. ہمارے دین میں یہ جائز ہی نہیں ہے کہ بغیر کوئی دعوت اور تبلیغ اور کلام اور سلام کے چر دوڑا جائے اور ان پہ غارت گری کر لے جائے, اس کی اجازت نہیں ہے. بلکہ سب سے پہلے اسلام کا پیغام ان کے سامنے پیش کیا جائے گا کئی طریقوں سے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ, اس صورت میں آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن, جو اہل کتاب ہیں, جو ان میں قدر سمجھدار ہیں, جو لکھے پڑھے لوگ ہیں, ان سے احسن طریقے سے بات کی جائے گی. ہاں, جب یہ تمام باتیں ایک دفعہ سامنے آ جائیں اور اس کے باوجود دوسری طرف سے ہٹ دھرمی ہو, انکار ہو, اسلام اور دین کی بے آبروئی کی جا رہی ہو, تو اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے بارے میں وعید نازل ہوئی. او کصیب من السماء, یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے موسلا دھار بارش ہو آسمان سے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر عظیم احسان فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی جسے ہم بادل کہتے ہیں. اس کی کئی اقسام ہیں, کچھ اوپر والے, کچھ درمیان والے, کچھ نیچے والے, کچھ برسانے والے, کچھ کڑکنے والے. یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا کرشمہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زمین کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا. سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, کانتا رتقا ففتقناہما, آسمان اور زمین آپس میں بالکل جڑے ہوئے تھے, ہم نے ان کو جدا کیا ہے. صحابہ سے جب اس کی تفسیر پوچھی گئی, فرمایا, امطرت الماء, آسمان سے پانی برسا, وانبتت الارض, اور زمین سے گھاس نکلے. آپ غور کر لیجئے, پورے عالم کا نظام اگر یہ دو چیزیں اس کے درمیان میں سے روک لی جائیں تو سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا. تو قرآن آگے مثال دے رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے اوپر موسلادھار بارش برسنے لگے. فی غلومات, اور اس موسلادھار بارش میں اندھیرے ہوں. ورعدن, اور کڑک ہو، وہ برقن اور بجلی ہو، چمک ہو، یجعلونا صابعہم، یہ لوگ ڈال دیں اپنی انگلیوں کو، اصبع انگلی کو کہتے ہیں عربی میں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، آذان جمع ہے اذن کی، اذن کان کو کہتے ہیں، فی آذانہم، یہ لوگ ڈال لیں اپنے کانوں میں، من الصواعق، کیوں کان میں انگلی ڈالی جا رہی ہے، گرج اور چمک کی تکلیف کی وجہ سے، حذر الموت، ڈر لگ رہا ہے موت سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو بخوب احاطہ فرمائے ہوئے ہیں، کوئی بچ کے بھاگ نہیں سکتا، یکاد البرق، قریب ہے کہ جو چمک ہے، یختفوا بصارہم، وہ لے اڑے ان کی نظروں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی ہو تو یہ اس میں چل پڑے، واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب اندھیرا ہو جائے تو بیار و مددگار، حیران و پریشان، پھنس جائیں، رک جائیں، کیا مطلب؟ وہی مثال جو قرآن نے ابتدا میں بیان فرمائی کہ آگ جلاؤ، اس کی روشنی تمہیں فائدہ دے لیکن اچانک وہ آگ ختم کر دی جائے، یا پھر موسلادھار بارشوں کے دوران اپنی موت کے ڈر سے آسمانی بجلی کی روشنی میں کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہو اور اچانک اس کو اندھیروں میں ڈال دیا جائے تو کیا انجام ہے؟ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ختم فرما دے ان کی قوت سماع کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی قوت رؤیا کو، اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں یہ رکوع ختم ہو رہا ہے، اور ان آیات میں اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو معانی کے ائمہ ہیں اور بیان کے علماء ہیں، انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ المسألة بلا مثال کالفرس بلا لجام، وہ مسئلہ جو بغیر مثال کے ہوتا ہے، جیسے کہ گھوڑا ہے لیکن اس کی ساز و سامان اور زین نہیں ہے اس کی، تو یہ قاعدہ قانون اور یہ علوم معانی اور بیان کے فلسفے، ان سب کا سرچشمہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم میں مسلمان کو پہلے مسائل سمجھائے گئے، سورہ فاتحہ میں اللہ کی 10 صفات موجودہ کلمات میں، اور 10 صفات وہ ذیل میں بیان ہوئیں، آگے مومن کی 10 علامات بیان ہوئی ہیں، جس میں سے کچھ آیات میں ظاہر میں موجود ہیں اور کچھ اس کے ذیل میں آتی ہیں، اس کے بعد مشرکین کی کمینگی اور ان کی برائی بیان فرمائی گئی، اس کے بعد منافقین کی مذمت کی گئی، اب وقت آ گیا ہے کہ مثال بیان کی جائے، تاکہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک مسئلے کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ آیات ان کے لیے عظیم مشعل راہ ہے کہ دیکھیے، مثال یہی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فضل فرمایا، آپ پہ احسان فرمایا، آپ کو دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اب اگر اس دین اسلام کی محنت سے کوئی پہلو تہی کرے، انکار کرے اور دین اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور راستے پر چلتا ہو، تو اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی فائدے کی اشیاء طلب تو کر رہا ہے لیکن اس کے حصول کے لیے اس کو اس کے مقامات معلوم نہیں ہیں۔ ایک آدمی کو روشنی کی طلب ہے، آگ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن آگ کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو ہمارے ہاں پراپرٹی اور پلاٹ اور پیسے اور بینک بیلنس، یہ سب کچھ دنیا کی ضروریات ہیں، لیکن یاد رکھیے، خالق کی عطا ہے، رب کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں ان افراد اور ان مواقع کو اپنا مقصد نہیں بنانا جہاں سے ہمیں دنیاوی فوائد حاصل ہوں، بلکہ اس خالق اور اس رب کو راضی رکھنا ہے، جہاں سے ان کو نعمتیں ملی وہاں سے ہمیں بھی نعمتیں مل جائیں۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ آیات کا اختتام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا کہ جو دین کو سنے اور نہ مانے، جو رسالت کو برحق جانے اور عمل نہ کرے، اعتقاد نہ رکھے، جو قرآن کی آیات کو سنتا اور پڑھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو، سمم بکمن عمیون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ علماء امت نے بیان فرما دیا ہے کہ وہ مسلمان جو مرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان ہو جائے، تو ایسے افراد ان آیات کے مصداق نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کے نصیب اور قضا میں ہدایت لکھی ہو تو وہ سعید ہے، خوشبخت ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ جو زمین، وہ جو آسمانی کڑک ہے، بجلی ہے، وہ ان کی آنکھوں کو چکا چون کر دے اور اڑا دے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے وہ روشن ہوتا ہے، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، دعوتیں کھاتے ہیں اور کہتے بھی ہیں انا معکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ روشنی کی طلب کے لیے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اپنے شیاطین کی طرف لوٹتے ہیں واپس اندھیروں میں، انہی اندھیروں اور جہالتوں میں رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو ان کو ہمیشہ کے لیے ہی بہرا بنا دیں. وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کو ہمیشہ کے لیے ہی اندھا بنا دیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سزا ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑا سزا دینے والا اور سزا کا حقدار ہے. کسی مخلوق کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ سے یہ سوال کرے کہ کیوں سزا دی جا رہی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ سب کو سزا دینے پہ اور انعام دینے پر قادر ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حل مشكلاتنا، واقض حاجاتنا، وادفع عنا بلياتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك التكلان وأنت المستعان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وفارق بينهم وبين كلمتهم يا رب العالمين. دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے. بہت سارے لوگ بیمار ہیں اور مسلسل دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی تمام مریضوں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے بہت ہی معزز ڈاکٹر عنایت صاحب ہیں جو کچھ دنوں سے علیل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے یہاں کے بزرگ محمد اسلم بھائی، انہوں نے آج آپ حضرات سے خصوصی دعا کی درخواست کی ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے حالات بہتر بنائے، خوشحالی ہمیں نصیب فرمائے. تنگ دستی سے، رزق کی کمی سے، مشکلات سے، آفات سے ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ جو کرونا کی شکل میں ایک آزمائش ہے مسلمانوں پہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری ناکردنیوں کو معاف فرمائے، ہماری بے وقوفیوں کو درگزر فرمائے، اور اپنے خاص فضل و احسان سے ہمیں عافیت، ہمیں صحت، ہمیں دین اور عمل، اور دنیا میں جائز طریقے سے، بابرکت طریقے سے خوب خوب عطا فرمائے. جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں، اور اس کے بانی و مبانی حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے حق میں دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے. حضرت کے لگائے ہوئے پودے جو آج ایک تناور درخت کی صورت میں چشمہ فیضان اور توحید موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت روب ترقی فرمائے، دن دگنی رات چگنی علمی عملی ترقیات نصیب فرمائے. پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے، جو پاکستان کے لیے واقعتاً ہر وقت چوبند ہیں اور دفاع کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے حافظ اور ناصر ہوں. سازشی عناصر اور ملک کو نقصان پہنچانے والے، خواہ وہ بے وقوف ہوں یا وہ دھوکے باز ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے اور ان کی تمام برائیوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ اور معمون فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علینا انك انت التواب الرحیم. ہمارے جہانگیرہ میں ایک عالم فوت ہوئے ہیں مولانا ضیاء الرحمن صاحب، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، پسمندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.